أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. رمضان گرامی، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا کی سلسلے کی پہلی مجلس ہے، اور انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ ایک تحریک جو شروع کی گئی ایام فاطمیہ کی اب سے تقریباً 30-40 برس پہلے، 50 برس پہلے شاید، نجف و کربلا سے، پھر قوم و مشہد، اور آج تقریباً مجھے خود کئی دنیا کے ممالک میں ایام فاطمیہ سے خطاب کرنے کا موقع ملا، اور اکثر جگہوں پہ خود شروع کروایا کہ بی بی کی مظلومیت کو واضح کیا جائے اور خود بی بی کے فضائل و مناقب کو پیش کیا جائے. یہ سلسلہ مجالس جو ہے بی بی کے فضائل و مناقب سے متعلق رہے گا. میں جانتا ہوں میرے شیعہ سنی سب بھائی موجود ہیں، تو میں دل آزاری نہیں کروں گا کسی کی بھی، لیکن پیش کروں گا بی بی کے فضائل و مناقب. کوشش یہ کروں گا اس سلسلہ مجالس میں قرآن میں جو بی بی کی شان میں آیات نازل ہوئی ہیں، ان آیات کو آپ کے سامنے تلاوت کروں. اذان گرامی، جناب سیدہ اس ہستی کا نام ہے جن کے لیے صرف آیات نہیں آئیں، قرآن میں صرف آیات نازل نہیں ہوئیں بلکہ پورے پورے سورے بی بی کے لیے نازل ہوئے. ایک سورہ جس کا میں نے انتخاب کیا وہ عنوان رہے گا، اس کے علاوہ بہت سے سورے ہیں کہ جس میں بی بی کا تذکرہ ہے. میں آنے والے دنوں میں پیش کروں گا آپ کے سامنے اشارتاً، کیونکہ ہر سورہ خود عنوان ہے مجالس کا، سلسلہ مجالس کا، تو انشاءاللہ یہ ایک بنیاد رکھی گئی ہے. اور سب کو جو جناب سیدہ سے عقیدت ہے، نقطۂ وحدت جناب سیدہ نہیں پہنچا سکا اس بات کو میں، نقطۂ وحدت اسلام میں سب کے لیے اگر اتحاد ہو تو کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے جس پہ اتحاد ہو سکے، اور وہ ہستی جناب فاطمۃ الزہرا ہے. اس کے لیے تمہیداً دو جملے اور پیش کر دوں. اذان گرامی، جہاں پہ بھی عہدہ آ جائے، منصب آ جائے، میری آواز سب کو صاف صاف آ رہی ہے؟ کیونکہ ایکو بھی ہے اور میں تھوڑا تیز بھی بولتا ہوں، کوشش کروں گا کہ رفتار کم رکھوں تاکہ ایکو سے آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، بات پہنچتی رہے. اسکرین جو قریب بیٹھے مجھے دیکھتے رہیں، اسکرین تو میں خود بھی نہیں دیکھوں گا، آپ میری طرف توجہ رکھیے گا. اذان گرامی، اب جناب سیدہ سلام علیہ سے متعلق، اللہ نے کیوں انہیں نقطۂ وحدت بنایا، مرکز وحدت جناب سیدہ کو کیوں بنایا؟ جہاں منصب آ جائے، عہدہ آ جائے، تو وہاں اختلاف آ جاتا ہے. جناب سرور کائنات کو سارے مکے والے صادق و امین کہتے تھے، احترام کرتے تھے، جیسے ہی انہوں نے کہا میں رسول ہوں تو تو بہت سے لوگوں نے کہا اب نہیں مانتے, کہا اب تک تو صادق و امین مان رہے تھے, کہا اب نہیں مانتے کیونکہ آپ نے کہا میں رسول ہوں, کیونکہ منصب آ گیا. علی کو سارے کے سارے مشکل کشا مانتے تھے. یقین مانیے دو دن سے اس حد تک میری حالت خراب ہے, لیکن جب ممبر پہ آتا ہوں تو جناب سیدہ سے توسل کر کے بیٹھا ہوں, بارہویں امام سے کہا مولا سب اتنی طاقت دے دیں کہ آپ کی دادی کی مجلس پڑھ سکوں, تو آج یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. یقین مانیے جب ممبر پہ آیا تو مجھے خود نہیں پتا کہ یہاں سے یہ میرے پاس اس وقت انرجی اور طاقت کہاں سے ہے. یہ یقین ہے کہ یا جناب سیدہ نے خود عطا کی ہے یا ان کے کسی بیٹے نے عطا کی ہے. اعزان گرامی, جناب امیر کو سب کے سب مشکل کشا مانتے تھے, ہم تو آج تک مانتے ہیں. سب کے سب جناب امیر کو مشکل کشا مانتے تھے, سب کے سب جناب امیر سے کہتے تھے یا علی یہ سوال ہے, یہ مشکل ہے, یہ پریشانی ہے. سب جناب امیر کی طرف رجوع کرتے تھے, لیکن جیسے ہی غدیر خم میں پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہوں, جیسے ہی اعلان کیا من کنت مولا فہد علی مولا, اب لوگوں نے کہا نہیں اب اختلافی ہیں. کیوں؟ کیونکہ منصب آ گیا, عہدہ آ گیا. جہاں منصب آ جائے, عہدہ آ جائے تو بہت سی بڑی بڑی مقدس ہستیاں, اللہ کی بھیجی ہوئی ہستیاں اختلافی ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے کہا ایک ہستی ایسی رہے 14 میں جسے نہ میں نبوت دوں نہ امامت دوں, لیکن وہ عصمت کبریٰ پہ فائز ہو, ولایت عظمیٰ پہ فائز ہو اگر میں پہنچا پاؤں. بھائی جناب سیدہ امام نہیں ہے لیکن ولیت اللہ ہیں, نہیں پہنچا سکا پھر بھی میں تھوڑے وضاحت کروں گا. تو اللہ نے پہلے چاہا کہ بھئی جہاں جہاں عہدہ آ جائے, منصب آ جائے, وہاں اختلاف ہو جاتا ہے, ایک ہستی ایسی رہے جس پہ اختلاف نہ ہو. جب بھی لوگ وحدت کی بات کریں, اتحاد کی بات کریں, تو اللہ نے کہا جناب سیدہ کی طرف رجوع کرنا, وہ مرکز وحدت ہیں. سرور کائنات کے جب سارے ماننے والے چاہیں کہ ہم میں اتحاد ہو جائے تو اتحاد, نقطہ اتحاد جناب فاطمہ الزہرا ہیں, واحد ہستی ہیں جن پہ اتحاد ہوگا. ہم سب سے وحدت چاہتے ہیں, سب مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں, جو جو چاہتا ہے وحدت ہو جائے اور اتحاد ہو جائے, تو جناب سیدہ کی مجلسوں میں آ جائے, کیونکہ یہی انسان کو وحدت سے آگے بڑھائے. اگر بات پہنچ رہی ہو, اگر میں پہنچا پاؤں. میں نے ایک جملہ کہا کہ جناب سیدہ نبی نہیں ہیں, امام نہیں ہیں, لیکن ولایت رکھتی ہیں, ولیہ ہیں. اجانے کے نامی, آج میرے بہت سے اہل سنت بھی بھائی موجود ہیں. میں ایک جملہ کہوں گا کہ آج بہت سے آپ مزاروں پہ چلے جائیں تو کہتے ہیں یہ ولی ہے, انہیں اولیاء کہا جاتا ہے. ولایت محدود ہے یہ اور بات ہے, ان کی ولایت محدود ہے یہ اور بات ہے, لیکن انہیں سارے کے سارے مسلمان کہتے ہیں یہ اولیاء ہیں. ارے جب یہ عام افراد جو در سیدہ پہ جھکنے کے بعد ولی بن جائیں, جس سیدہ کا در گنہگاروں کو ولی بنا دے, سوچے اس سیدہ کا اپنا مقام کیا ہوگا. اگر ہو تو جناب سیدہ محمد جو فرمائے دانے کے راہے, جس بی بی کے در پہ جھکنے سے لوگ ولی بن جائیں ان کی ولایت کا انکار نہ کیجئے گا, وہ ولیت اللہ العظمیٰ ہیں, یعنی سب سے بڑی جو ولایت رکھنے والی ہستی ہیں مستورات کے درمیان میں, وہ جناب فاطمہ الزہرا ہیں, عصمت کبریٰ کی مالک ہیں, علم لدنی کی مالک ہیں. نہیں میں بات نہیں پہنچا سکا, ایک اور میں بات یہاں پیش کر دوں. جناب امیر فرماتے ہیں جیسے قرآن کے اندر آیت آئی ہے جناب مریم سے متعلق, مجھے سورہ کوثر کو پیش کرنا ہے, مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے, رفتار میری بڑھتی رہے گی. جناب مریم سلام اللہ علیہا سے متعلق ہے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب, جب بھی جناب زکریا جناب مریم کی محراب میں آ کے دیکھتے, اس وقت جناب مریم کم سن تھیں, بچی تھیں, تو سوال کرتے ان اللہ کہ ہاں یہ نعمتیں کہاں سے آئیں, میں تو دروازہ بند کر جاتا ہوں, تالا لگا جاتا ہوں, کیونکہ آپ بچی ہیں, کہیں کہیں آپ ضائع نہ ہو جائیں, کوئی قتل نہ کر جائیں, میں ہمیشہ تالا لگا جاتا ہوں, یہ نعمتیں کہاں سے آتی ہیں, یہ بے موسمی پھل کہاں سے آتے ہیں, تو جناب مریم نے جواب دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے کہ وہ مجھ پہ جنت سے پھلوں کو نازل کرتا ہے. توجہ ہو، جناب مریم نے کہا اللہ جنت سے میرے لیے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پہ کرم ہے کہ وہ جنت سے میرے لیے پھل نازل کرتا ہے. جناب امیر فرماتے ہیں جب بھی میں سیدہ کی محراب میں آتا تھا میں سیدہ کو ہر دفعہ ایک نئے نور میں پاتا تھا. سیدہ کو میں ہر دفعہ ایک نئے نور میں، ایک نئے روپ میں دیکھتا تھا. جو امیر المومنین جن کے متعلق سرور کائنات کہیں کہ ضربت علیہ من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، اور یہ شیعہ سنی متفقن علیہ حدیث، شیعہ سنی سب نے لکھا کہ سرور کائنات نے فرمایا جناب امیر کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، سوچیے ان کی اپنی عبادت کیسی ہوگی. وہ علی جن کی اپنی عبادت ایسی ہو، وہ جناب سیدہ کی، جناب سیدہ کی عبادت کو دیکھنے کے بعد کہیں جب بھی میں محراب عبادت سیدہ میں آتا تو میں نے دیکھا سیدہ ایک نئے نور میں ہے. کسی نے سوال کیا، ایک صحابی نے، یا امیر المومنین ذرا ایک لفظ میں، ایک جملے میں جناب سیدہ کو ایک جملے میں ہمارے لیے بیان فرمائیے. سننا چاہیں گے؟ سارے مجمع کی توجہ ہو، ایک جملے میں جناب سیدہ کو ہمارے لیے بیان فرمائے. تو جناب امیر نے کہا کہ جنت سے ایک پھول نازل ہوا تھا جو واپس جنت میں چلا گیا، لیکن آج تک اس کی خوشبو دنیا میں باقی ہے. جملہ جناب امیر علیہ السلام فرما رہے جنت سے ایک پھول نازل ہوا تھا، وہ دوبارہ جنت میں واپس چلا گیا، لیکن اس پھول کی خوشبو آج تک اس ساری دنیا میں باقی ہے. جس سیدہ کی صرف دنیا میں 18 برس زندگی نے اتنی خوشبو پیدا کر دی ہو کہ آج اگر ایمان ہے تو سیدہ کے صدقے میں، نور ہے تو سیدہ کے صدقے میں، یہ مجلس ہیں تو سیدہ کے صدقے میں. کبھی آپ نے سوچا وہ کون ہیں؟ آئیے ذرا میں سورہ کوثر سے متعلق چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر سننا پسند فرمائیں. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن جتنا پیش کروں، جس آپ محبت سے سن رہے ہیں اسی محبت سے سنتے رہیے گا. یقین مانیے بے انتہا نکاحت ہے. ممبر پہ جتنی بھی یہ آپ حضرات کی دعاؤں سے میں پیش کر رہا ہوں، جو مطالب جتنا ٹوٹا پھوٹا پیش کروں، عقیدتوں محبتوں سے سن لیجیے گا. اذان گرامی، انا اعطیناک الکوثر، قرآن کے 114 سورے ہیں. قرآن میں 114 سورے، 114، اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے وابستہ رکھا. 114 سورہ ہے قرآن کے اندر، 1 اور 14. اور قرآن کے اندر جو سب سے مختصر سورہ ہے وہ ہے سورہ کوثر، لیکن اعجاز کی روح سے جو اس سورہ کو امتیاز حاصل ہے وہ کسی اور سورہ کو نہیں، اعجاز کی روح سے یعنی معجزے کی روح سے، توجہ کیجیے گا، معجزے کی روح سے جو اس سورہ کو مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں. اور کیوں نہ ہو، جس بی بی کی شان میں یہ سورہ آیا ہے اس بی بی کی کوئی دنیا میں مثال موجود نہیں ہے. اذان گرامی، اب یہ سورہ مکے کا سورہ ہے، مکی سورہ ہے، بعض افراد نے اس کو مدنی بھی لکھا ہے، لیکن تقریباً تمام شیعہ سنی علماء نے، زیادہ تر نے اس کو، 90% سے زیادہ علماء نے مکے کا سورہ لکھا. بہت بڑا ایک شاعر تھا، تھوڑی سی تمہید سن لیجئے گا، بہت بڑا شاعر تھا، تفسیر کی تمہید شاہ کے نام سے، میں نے شاید پہلے کبھی واقعہ پیش کیا، شاہ کے نام سے ایک بہت بڑا شاعر تھا، پورے سال کلام نہیں کرتا تھا، خاموش رہا کرتا تھا، سال میں صرف ایک دن بولتا تھا، اور اس لیے نہیں بولتا تھا کہیں فصاحت و بلاغت کم نہ ہو جائے، عام لوگوں سے بات کرنے سے کہیں اس کی فصاحت و بلاغت کم نہ ہو جائے. ہر روز اپنے گھر سے شام کو چہل قدمی کے لیے نکلتا، لوگ اپنا کلام جو لکھنا جانتے تھے خود لکھتے، جو لکھنا نہیں جانتے تھے دوسروں سے لکھواتے، اور کہتے بھی شاہ اس میں سے غلطیاں نکال دو. قلم ہاتھ میں رکھتا، پڑھتا، اور ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اس میں لکھتا کہ اس میں یہ غلطیاں. جناب سرور کائنات نے جہاں 7 معلقات تھے، خانہ کعبہ کے اندر 7 بہترین قصیدے لٹکائے گئے تھے عربوں کے، وہاں پہ ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا لکھو سورہ آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کا جہاں 7 معلقات لٹکے ہیں نا وہاں جا کے یہ سورہ لٹکا دو. اب سارے کے سارے عرب پڑھنے لگے، اگر انہیں جواب آتا ہوتا قرآن نے کہا تھا قرآن کے سوروں جیسا ایک سورہ لے آؤ، اگر ایک بھی سورہ لا سکتے ہوتے تو لے آتے، شکست کے لیے کافی تھا. جب جواب نہیں بن پایا، جب ان سے جواب نہیں بن پایا تو انہوں نے پتھر اٹھائے، انہوں نے پیغمبر اسلام کو اذیت دینا شروع کی. اب سمجھ میں آیا دہشت گردی کون کرتا ہے؟ جس کے پاس علم کا جواب نہ ہو وہ دہشت گردی کرتا ہے. اگر بات پہنچ رہی ہے بس. ایک مرتبہ تمام کے تمام عرب نے کوشش کی کہ اس سورہ جیسا ایک سورہ بنا لائیں, سورہ کوثر. سب کے سب بیٹھ گئے, کوششیں کر رہے تھے. جب کسی سے سورہ کوثر جیسا سورہ نہ بن سکا تو انہوں نے ایک مرتبہ وہ جو خانہ کعبہ کے اندر جس کاغذ پہ لکھا تھا سورہ کوثر وہاں سے اتارا اور کہا آج شام جب شاہ اپنے گھر سے چلے گا تو اس کے سامنے سورہ کو پیش کرنا. سب کے سب ساتھ ساتھ چلنے لگے. آس بن وائل ہیں, ولید بن مغیرہ ہیں, ابو جہل ہیں, بولے سب کے سب جتنے سردار تھے سب جمع ہو گئے کہ آج شاہ سے جواب لیں گے. ہم سے جواب بن نہیں پایا. وہ شاہ جو پورے سال کلام نہیں کرتا تھا سب کے قصائد پڑھتا جاتا اور اپنے قلم سے تصحیح کرتا جاتا. یہ غلطیاں ہیں. ایک مرتبہ کسی نے سورہ کوثر اس کے سامنے رکھا کہ ذرا اس مجموعے کے اندر غلطیاں نکال دے. شاہ نے ایک مرتبہ قلم ہاتھ میں اٹھایا, سورہ کوثر کو پڑھا, لکھنا چاہا, سوچا, اسے کوئی غلطی نظر نہیں آئی. اس نے دوبارہ سورہ کوثر کو پڑھا, پھر قلم اٹھایا, پھر کوئی غلطی نظر نہیں آئی. تیسری دفعہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کے بعد وہ جو پورے سال نہیں بولتا تھا بول اٹھا, ما ھذا من کلام البشر. توجہ فرمائی جانے کی. ایک مرتبہ شاشا نے کہا ما ھذا من کلام البشر, یہ بشر کا کلام نہیں, یہ ما فوق البشر کا کلام ہے. اب سارے عربوں کو یقین ہو گیا کہ ہم قرآن کا جواب نہیں لا سکتے, مقابلے شروع کر دیے. جانتے ہیں یہ سب سے مختصر سورہ ہے, اس کے الفاظ جو اس سورہ میں آئے ہیں پورے قرآن میں اور کہیں نہیں آئے, کیونکہ جس بی بی کی شان میں یہ الفاظ آئے ہیں اس بی بی کی پوری کائنات میں دوسری مثال نہیں ہے. اس لیے اللہ نے جو ان کے لیے الفاظ استعمال کیے پورے قرآن میں استعمال نہیں کیے. اگر سننا چاہیں میں پیش کروں گا. اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر, انا اعطیناک, بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا. ہم بعض اوقات اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ اللہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کیا. نہ جانے یہ کوثر کیا ہے کہ اسے بھی ناز ہے کہ ہم نے یہ کوثر عطا کیا. پتہ نہیں کون ہستی ہے کہ جس پہ اللہ کو بھی ناز ہے. تھوڑی سی توجہ سے سنیے گا. انا اعطینا, بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا. اللہ نے پیغمبر السلام کو سب کچھ عطا کیا لیکن کسی مقام پہ نے کہا ہم نے آپ کو عطا کیا, ہم نے آپ کو قرآن دے دیا. ولقد آتینا کا سبب من المثانی, نہیں وہاں پہ بھی انا آتینا کا نہیں کہا, ولقد آتینا کا, ہم نے آپ کو قرآن دیا. لیکن یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے انا آتینا, بے شک ہم نے, صرف ہم نے آپ کو عطا کیا, آپ ہی کو عطا کیا, کسی اور کو عطا نہیں کیا. اس کا مطلب ہے یہ کسی اور کے پاس ایسی مثال ہی نہیں ہے. 26 اقوال لکھے ہیں کوثر کے لیے بعض علماء نے. علامہ طباطبائی کی آج میں ساری تفسیر سورہ کوثر سے متعلق دیکھ رہا تھا, اول سے آخر تک سب پڑھ کے آیا کہ جو سورہ کوثر پہ لکھا کہ انہوں نے کیا یہاں پہ لکھا. بس دو اقوال جو آئمہ معصومین کے قول سے ثابت ہیں کہ یہ کوثر کیا ہے. اب سب کی توجہ ہو میرے ساتھ, مجمع ہے میرے ساتھ؟ اگر سب کی توجہ ہے میرے ساتھ تو جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے بابا دے بلند صلوات. انا اعطینا کا, بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے الکوثر, ہم نے کوثر عطا کیا. اب یہاں پہ بے انتہا اقوال ہیں. کیا ہے؟ سب کے سب شیعہ سنی علماء نے ایک لفظ لکھا ہے کہ کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو. خیر کثیر کوثر ہے لغت کے اندر, خیر کثیر کوثر ہے. کچھ علماء نے لکھا یہاں پہ مراد کوثر سے دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت کا حوض کوثر ہے. اگر آخرت کا حوض کوثر ہوتا تو اللہ نے جب جب آخرت سے متعلق قرآن میں بحث کی ہے تو الفاظ یہ استعمال کیے ہیں, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا. کچھ لوگ ہیں اللہ نے جب آخرت سے متعلق بحث کی ہے, اب جو اہل علم ہیں ادب جانتے ہیں وہ فوراً پہنچ گئے, ولا سوف یعطی کا ربو کا فتردہ, وہاں مستقبل کا مضارع کا فیوچر ٹینس آیا ہے, مضارع کا صیغہ آیا ہے, مستقبل کا صیغہ آیا ہے. اللہ نے کہا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا, ولا سوف یعطی کا ربو کا فتردہ, روک کے ایک جملہ پیش کر دوں, آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں, آپ کا رب آپ کو روز قیامت اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اب سمجھ میں آیا, امت کو جرت نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں کہ محمد ہم جیسے, ارے صحابہ پیغمبر جیسے نہیں تو امت کیسے ہو سکتی ہے, اگر ہو انا اتیناک الکوثر فصلی لربک وانہر انا شانئک, بے شک کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. اب تمام شیعہ سنی علماء نے اس پہ متفق ہیں, سب متفق ہیں کہ یہ عاص بن وائل تھا یا ولید بن مغیرہ تھا یا ابو جہل تھا یا سبھی ہوں گے. جب پیغمبر کے دونوں بیٹوں کا انتقال ہوا, پہلے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا, دو برس کے تھے, پھر جناب عبداللہ کا انتقال جب ہو گیا تو عاص بن وائل نے ایک مرتبہ پیغمبر کو جاتے دیکھا, جب وہ قبرستان سے آ رہے تھے, جنت معلیٰ سے آ رہے تھے, جناب عبداللہ کو دفنا کے اپنے صاحبزادے کو آتے دیکھا تو کہا, وہ ابتر اپنے بیٹے سے کہا, عمر اس کا بیٹا ساتھ میں بیٹھا تھا, کہا اب یہ ابتر ہے, اس کی نسل ختم ہو گئی ہے, دونوں بیٹے مارے, دونوں بیٹے انتقال کر گئے ہیں, اب ان کی نسل نہیں ہے, ہم لوگ جاری رہیں گے. پیغمبر نے سنا جواب نہیں دیا, یہ پیغمبر کا مقام تھا کہ انہوں نے شکوا نہیں کیا, لیکن اللہ دلوں کے بھید جانتا. اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کو اذیت ہوئی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, انا اتیناک الکوثر, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا, فصل لربک وانہر انا شانئک الابتر. خیر کثیر کیا ہے؟ کوثر یعنی ایسی نسل ہوگی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ ہی کی نسل ہوگی, انہی کو اعزاز ہوگا. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے, آپ کا دشمن ابتر ہے. سب کے سب دیکھتے رہے, ارے قرآن کا سورہ آ گیا, مجمع کی توجہ ہو, میں پورا خون جگر دے کے جملہ پیش کر رہا ہوں, سارے کا سارا مکے کا مجمع کہتا تھا, ارے یہ سورہ کیسا سورہ آیا, ارے محمد کے تو دونوں بیٹے مارے گئے, اب یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, اور وہاں پہ جتنے دشمن تھے ان کے بیٹے بھی ہیں, ان کے خاندان بھی ہیں. پیغمبر سے اللہ نے وعدہ کیا آپ کی نسل قیامت تک جاری رہے گی, دشمن ابتر ہو جائیں گے. دیکھتے رہے مکے والے کہ مغیرہ بھی مارا گیا, بیٹا بھی مارا گیا, ابو جہل بھی مارا گیا, بیٹا بھی مارا گیا, ان کی نسلیں ختم ہو گئی. پیغمبر نے ایک مرتبہ, اللہ نے کہا اے میرے حبیب سارے انبیاء کی نسلیں بیٹوں سے چلی ہیں, لوگ عورت کو صنف نازک سمجھتے ہیں, میں سیدہ سے آپ کو ایسی نسل دوں گا. جو فرمایا جانے کی راہ, اب وہ جتنے بھی پیغمبر کو اذیتیں دیتے تھے کہتے تھے کہ آپ معاذ اللہ آپ طرح نسل بریدہ ہیں, آپ کی نسل نہیں, اللہ نے کہا ہم ایک ایسی بیٹی دیں گے. خیر کثیر کون ہے؟ جناب سیدہ ہی کی نسل ہے. یہاں روک کے میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر سننا چاہیں گے کچھ فضائل کے. اذان گرامی, جتنے بھی ہمارے مومنین آ رہے ہیں سب ہمارے لیے محترم ہیں, سب واجب الاحترام ہیں. جو بھی جناب سیدہ کا ماننے والا ہے, کچھ خونی بیٹے ہیں کچھ روحانی بیٹے ہیں, پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی, اگر پتہ نہیں بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. ہر وہ آدمی جو جناب سیدہ کی عصمت پہ, ان کی ولایت پہ, ان کی عظمت پہ ایمان رکھتا ہے, چاہے خونی بیٹا ہو نہ ہو, روحانی بیٹا ضرور ہے, کبھی بھی اپنا دل چھوٹا نہ کیجیے گا عزیزان گرامی. اسی لیے آپ کا عمل ضروری ہے, اور اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھیے, جو بھی جناب سیدہ کی شفاعت پہ ایمان رکھتا ہوگا اسی کی شفاعت ہوگی, اگر بات پہنچ رہی ہو تو. عزیزان گرامی, یہ خادمین اب عبداللہ کی طرف سے جو مجالس ہے میں اس میں پیش کر رہا ہوں, یہ سن لیجیے گا. اذان گرامی, کائنات کے اندر جناب سیدہ سلام علیہ تشریف لاتی ہیں, اور مدینے میں جیسے پیغمبر ہجرت کر کے آئے, جناب سیدہ کے لیے مختلف صحابہ کی طرف سے رشتے آنے لگے.
جناب سرور کائنات بس ایک ہی جواب دیتے تھے، غور سے سنیے گا، اس کو توہین کا پہلو کبھی بھی پیش نہیں کروں گا کیونکہ میں خود جانتا ہوں کہ جناب سید صلی اللہ علیہ کے مقام اور عظمت ان کی کیا ہے۔ رشتے آنے لگے، جو مجھے بات کو پیش کرنا ہے، سرور کائنات مسجد میں بیٹھے ہوتے، کسی نے رشتے کے لیے ذکر کیا، پیغمبر نے ایک ہی جواب سب کو دیا، کہا اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی صاحب نے دوسرے سے کہا کہ آپ بھی جائیے کبھی رشتے کا ذکر کر دیجئے، تو پیغمبر اسلام نے وہی جواب دیا جو پہلے کو جواب دیا تھا۔ رشتے سے متعلق بات کر رہا ہوں کہ بھئی اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک اور صاحب آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں 80 اونٹ سرخ اونٹ جناب سیدہ کے مہر کے اندر دوں گا، یہ بہت کچھ بتایا سونے، پیغمبر اسلام نے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، کب مجھے بیٹی کو بیاہنا ہے، بیچنا نہیں ہے، پیسے کا دھونس نہ جماؤ۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کسی کو رشتے کو بھی قبول نہیں کرتے، ہر رشتہ رد کر دیتے ہیں اور ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں۔ یا رسول اللہ میں اپنے انداز میں پیش کروں، کیا کہا ہوگا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ آپ کے پاس تو اتنا اختیار ہے کہ آپ کا نام ہی احمد مختار ہے، اگر ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پاس، جب آپ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیٹی کی شادی کی اجازت نہ دے تو اس کی بیٹی مجھ سے اجازت لے سکتی ہے، جس کا باپ بھی اختیار نہ رکھتا ہو اس کے باپ سے بالا تر میں اختیار رکھتا ہوں، اگر ہوں میں اس سے باپ سے بھی زیادہ اس پہ اختیار رکھتا ہوں، میں اس اپنی مومنہ، اس اپنی مسلمان بچی کی شادی میں کر سکتا ہوں کسی مومن سے، کسی بھی مسلمان سے، اگر باپ اجازت نہ دے تو میں اجازت دے سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے، ساری امت کی بیٹیوں کا اختیار آپ کے پاس لیکن سیدہ کی شادی کا اختیار آپ کے پاس نہیں؟ کہا کیونکہ سیدہ عام بیٹی نہیں ہے، اللہ نے اختیار اپنے پاس رکھا۔ سیدہ نے، توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ؟ جناب سرور کائنات نے کہا کہ اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں، اللہ نے اپنے ہی پاس رکھا، سیدہ کے عقد کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ اذان گرامی، جناب امیر المومنین ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور دو زانو ہو کے پیغمبر کے سامنے زمین پہ بیٹھ گئے۔ جناب سرور کائنات نے کہا یا علی کچھ مزاج بدلا سا ہے، آپ بول نہیں پا رہے۔ کہا یا رسول اللہ زبان پہ الفاظ نہیں آ رہے۔ توجہ، ارے جو ہمیشہ عطا کرتا رہا ہو اس کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اب سوچئے سیدہ کا مقام کیا ہے جس کا رشتہ مانگنے خود علیحدہ ہے۔ توجہ فرمائیے حضرت کرام، اگر چلنا چاہیں گے تو میں چلوں گا۔ یہ عظمت جناب فاطمہ الزہرا ہے، جناب امیر آئے ہیں، بیٹھے ہیں، تو زانو زمین پہ، کون جو بول نہیں رہے آج، جو خطیب نہج البلاغہ، جس کا کلام نہج البلاغہ بن جاتا ہو، وہ آج کلام نہیں کر پا رہے، تو اللہ نے فوراً جناب جبرائیل کو نازل کیا، وہ فوراً آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ عرش پہ اس نے علی کا فاطمہ سے عقد کر دیا، ہاں فرش پہ بھی سیدہ کا علی سے عقد پڑھ دیجیے اگر ہو میرے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ، بھائی دنیا میں واحد شادی ہے جو دو مرتبہ ہوئی ہے، عرش پہ بھی فرش پہ بھی، شادی عرش پہ بھی ہوئی ہے فرش پہ بھی ہوئی ہے، دنیا کی واحد شادی ہے جو دو مرتبہ ہوئی ہے، عرش پہ فرش پہ۔ اسی لیے اللہ نے جناب سیدہ کو دو طرح کی نسلیں دی ہیں، عرشی اور فرشی، عرشی معصومین ہیں، فرشی سادات ہیں۔ جانے کے رامی، وہ عرش والی نسل ہے جو معصومین ہے، اگر بات پہنچ رہی ہو تو میں آگے بڑھ جاؤں۔ تو اب ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے کہا، آج یہ سارے مسائل میں انشاءاللہ پیش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مہر بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے، تو جناب سرور کائنات نے کہا، کہا کہ یا علی میری بیٹی کے مہر میں کیا دیجئے گا؟ بات مکمل کر دوں نا، اب یا علی میری بیٹی کے مہر میں کیا دے؟ مہر اسلام میں واجب ہے، جہیز مستحب ہے، پیغمبر نے واجب کو کیسے ادا کیا؟ کہ یا علی جو آپ مہر دیں گے اسی سے میں جہیز دوں گا. اللہ اکبر، جہیز کو مصیبت نہ بنا لیں. یہ جو آج معاشرے کے اندر بہت سی مصیبتیں ہیں وہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں بہت جاتا ہے اس کے، میں انشاءاللہ کل اور پرسوں مثالی شادی کے متعلق چند جملے کہوں گا، لیکن اب وقت نہیں ہے، سن لیجئے. تو جناب امیر علیہ السلام نے جناب سرور کائنات کے سوال کے جواب میں کہا، یا رسول اللہ مہر میں میرے پاس تین چیزیں ہیں، جو آپ اختیار کر لیجئے، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ. توجہ ہو، شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، الفاظ میرے ہیں، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، لیکن واقعہ شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کا مہر کیا تھا، یہ سب نے لکھا ہے، مہر وہی تھا جو میں پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا، یا رسول اللہ میرے پاس یہ تین چیزیں ہیں، آپ جو انتخاب کریں. تو سرور کائنات نے، میں اپنے انداز سے، میں نے کہا اپنے الفاظ سے پیش کر رہا ہوں جو شیعہ سنی سب نے واقعہ لکھا، سرور کائنات نے کہا، یا علی آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے، اور آپ کے گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ سفر بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کی زرہ ہے نا، اس کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو. بھائی زرہ وہ پہنے جس نے میدان سے بھاگنا ہو. مجھے کیونکہ ایک اور مجلس کے لیے بھی پہنچنا ہے آج، کیونکہ تاخیر ہو گئی، اگر کل سر وقت سب 9 بجے پہنچ جائیں تاکہ میں 9 بجے آرام سے 1 گھنٹہ پڑھ سکوں، تو اب میرے ذہن پہ اب جلدی سوار ہو جاتی ہے کیونکہ جب وقت تمام ہو جائے. سن لیجئے گا، روایت مکمل کر دوں. سرور کائنات نے کہا، یا علی آپ کی زرہ بیچ دیجئے، جو بھی اس کی قیمت ملے وہ میری بیٹی کا مہر. ایک مرتبہ ایک صحابی نے جناب امیر کی زرہ کو ہاتھ میں لیا، کہا کہ کوئی ہے جو علی کی زرہ کو خریدنے والا ہو. بہت غربت کا دور تھا، فقر و فاقے کا دور تھا. ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا، میں 500 درہم دوں گا. درہم یعنی چاندی کے سکے، سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا، چاندی کے 500 سکے بہت یعنی کم مہر. تو پیغمبر نے فرمایا، سب سے خوش قسمت وہ بیٹیاں ہوتی ہیں جن کا مہر سب سے کم ہوتا. اذان گرامی، لیکن یہ دنیاوی ہے مہر جو میں پیش کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ سفینۃ البحار، شیخ عباس قمی کی سفینۃ البحار میں باب مہر فاطمہ، وہاں سے 2 جملے پیش کروں گا، لیکن پہلی بات کو مکمل کر دوں. کہا کہ یا علی یہ مہر ہے 500 درہم، 500 درہم صرف آپ نے اپنی زرہ بیچی اور وہ مہر دیا. پیغمبر نے اس سے ایک چکی لی، کچھ برتن لیے، ایک بچھونا لیا، ایک بستر لیا، ایک تکیہ لیا. کہا یہ میری بیٹی کا جہیز ہے. اب سمجھ میں آیا کتنا آسان ہے اسلام میں شادی کرنا. عزیزان گرامی، میں جملہ پیش کر رہا ہوں. چھٹے امام سے پوچھا، کہا مولا آپ کی دادی زہرا کا مہر کیا، مہر کتنا تھا؟ تو جناب امام صادق نے کہا، کہا وہ جو تم نے سنا ہے نا 500 درہم 500 چاندی کے سکے، کہا وہ دنیاوی یا فرشی مہر تھا. وہ فرشی مہر تھا. کہا عرشی مہر میں بتاتا ہوں. بھائی فرش پہ شادی ہوئی، عرش پہ ہوئی. کہا فرش پہ 500 درہم جناب امیر نے دیا، سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے، جنہیں خاتم المحدثین کہا جاتا، انہوں نے فرمایا کہ صادق آل محمد نے کہا میری دادی کا عرشی مہر کیا تھا. کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا، علی زہرا کے مہر میں کیا دے گے؟ کہا پروردگارہ تو خالق ہے جو فیصلہ کرے. کہ پھر زمین کا تیسرا حصہ زہرا کے مہر میں، توجہ، کہ زمین کا تیسرا حصہ زہرا کے مہر میں، جنت کا چوتھا حصہ زہرا کے مہر میں، جہنم کا 5واں حصہ زہرا کے مہر میں. جسے چاہے فاطمہ جنت میں بھیجے، جسے چاہے جہنم میں بھیجے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں جانتا ہوں بہت دور دور تک لوگ کھڑے ہیں. جانے کے نام وقت نہیں، میں بہت معذرت چاہوں گا، مکمل کرنا ہے مجھے موضوع کو، کہ یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں شبہ ہونا کہ بھائی جناب سیدہ جسے میں نے جملہ کہا ہے کہ جسے چاہیں جنت میں بھیجیں جسے چاہیں، پیغمبر نے حدیث کہی ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے، اور امام شافعی نے اپنے شعر میں بھی کہا ہے، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. ترجمے کا وقت نہیں، امام شافعی کی ربائی میں نے سنا دی ہے، تو تاکہ کیونکہ شیعہ سنی موجود ہیں میں اس لیے پیش کرتا رہوں گا، کوئی بھی اختلافی بات نہیں پیش کروں گا، جو مشترک ہے جو متحد ہے وہی پیش کروں گا. توجہ ہے میرے ساتھ ذہن گرام اذن گرامی. جناب صادق علیہ محمد نے کہا، جملہ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، اسی پہ آج کی مجلس تمام، جتنا میں مسائل پڑھ سکوں گا پڑھوں گا. امام نے فرمایا کہ زمین کا تیسرا حصہ میری دادی زہرا کے مہر میں ہے. زمین کا تیسرا حصہ، جب سائنس نے ترقی کی اور 20ویں صدی ہجری آئی تو سائنس نے دریافت کیا کہ زمین دو حصے پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک تہائی زمین میری دادی زہرا کے مہر میں رکھی ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ جو بھی روئے زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا ہو تو وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے. بات پہنچ گئی ہے زینگی راہ میں، بات پہنچ گئی. ایک اور جملہ میں کہہ دوں، حدیث کی تشریح کر دوں اگر سننا چاہے. امام فرماتے ہیں جو بھی روئے زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا ہو وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے، کیونکہ یہ سارے کی ساری زمین میری دادی زہرا کے مہر میں چلی گئی ہے. تو اب میں تشریح میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں امام معصوم علیہ السلام کے، کیونکہ امام سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، تو اب میں پیش کر رہا ہوں امام کے جملے کی تشریح میں ایک جملہ. عزیزان گرامی، شیعہ سنی تمام فقہا نے فقہی مسئلہ لکھا ہے، غصبی جگہ پہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے کہ تمام شیعہ سنی فقہا نے لکھا ہے کہ غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی؟ کسی کے گھر میں زبردستی چلے جائیں کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں، اے عبادت قبول نہیں ہے، بلکہ الٹا گناہ ہے. اس پہ عذاب بھی ہوگا کہ دوسرے کی ملکیت میں غصبی طور پہ داخل کیسے ہوا. اب سمجھ میں آیا علی کی ولایت کتنا بڑا مسئلہ ہے. اعزائے گرامی، یہ جناب خاتون جنت ہے کہ جن کے اتنے مناقب ہیں، اتنے فضائل ہیں. اعزائے گرامی، بس ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں آج، کل سے تفصیلی مسائل پڑھوں گا. آج جہاں جہاں تک، جو دور تک مجھے نظر آ رہے ہیں، جہاں تک لوگ کھڑے ہیں سب سنیں گے، اور جو کھڑے ہوئے ہیں دریاں اور زیادہ بچھا دیں تاکہ جو پیچھے لوگ ہیں ان کے لیے بھی جگہ بنے. جو کھڑے ہو کے سن رہے ہیں وہ زحمت کر رہے ہیں، لیکن زحمت کا ثواب اور بھی زیادہ ہے. اور امام زمانہ کو وہ مومن بہت پسند ہے جو ان کی دادی زہرا کی مجلس میں زحمت کر کے آئے. میں دیکھ رہا ہوں لوگ بہت بہت دور سے آئے ہیں، چہرے جو دیکھ رہا ہوں میں، بہت مختلف امام ارکاہوں میں جو پڑھتا ہوں چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. آج ایک روایت پیش کر رہا ہوں جو ہمارے بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے چھٹے امام علیہ السلام سے. چھٹے امام فرماتے ہیں، روز قیامت جب میری دادی زہرا میدان محشر میں آئیں گی تو ایک منادی ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، سیدہ آ رہی ہیں. کم مولا، لیکن آپ نے ہمیشہ کہا ہے آپ کی دادی زہرا پردے میں آئیں گی، جب پردے میں آئیں گی تو پھر کیوں کہا جائے گا نگاہوں کو جھکا لو؟ مولا کے آنسو بہنے لگے. کہا اس حالت میں آئیں گی کہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. کہا مولا کیسی حالت ہوگی؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا. کہا جب میری دادی زہرا تشریف لائیں گی نا، تو یہ چوتھے امام سے بھی روایت ہے جو اب جملے پیش کر رہا ہوں، دو روایات الگ الگ ہیں. چوتھے امام نے کہا کہ روز قیامت میرے جد رسول خدا آواز دے کے کہیں گے، یا علی زہرا سے پوچھو امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئے. تو جناب امیر کہیں گے، زہرا آپ نے سنا آپ کے بابا نے کیا پوچھا ہے؟ تو جناب زہرا کہیں گی، اے ابو الحسن میرے بابا سے کہیے میں عباس کے دو بازو لے کے آؤں، میں عباس کے دو بازو لے کے آئی. چوتھے امام فرماتے ہیں ساری امت کی شفاعت کے لیے میرے چچا عباس کے دو بازو کافی ہیں. کہ میں عباس کے دو بازو لے کے آئی ہوں اور اگر کافی نہ ہوئے تو شاید کوئی چھوٹا سا کرتا بھی ہو اگر برداشت کر پائیں. میں ایک سخت جملہ کہوں, میں جانتا ہوں بہت سے بزرگ جناب سیدہ کے مسائل برداشت نہیں کر پاتے, بہت سے نوجوان بھی بی بی کا معاملہ ہی غیرت کا معاملہ ہے. تو اب کیا پیش کروں آپ کے سامنے, ہر امام نے جناب سیدہ کے مصائب کو یاد کر کے گریہ کیا ہے, بہت گریہ کیا. تو اب روایت کے الفاظ یہ ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سارے اہل محشر نگاہیں جھکائیں گے جناب سیدہ آئیں گی, جب آ جائیں گی نا اپنی مسند پہ تو خالق خود صدا دے گا, زہرا آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا. تو جیسے یہ پردہ لگا ہے نا سامنے آپ کے, اس پہ اسکرین پہ چل رہا ہے سب کچھ اس پردے کے اوپر, تو امام صادق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پردہ کھینچے گا اور جناب سیدہ آواز دے گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں میری طرف دیکھیے گا وقت, اگر سب میری طرف دیکھ سکے ایک جملے کے لیے, مجھے معاف کر دیجیے گا ایک سخت جملہ کہہ رہا ہوں, میری طرف دیکھیے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ پردے پہ عکس کھینچے گا اور چلنا شروع ہوگا تو سارے میدان محشر میں دیکھیں گے کہ جناب سیدہ نے کیا مانگا, کہا میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں ایک کے کلیجے کے ٹکڑے نظر آئیں گے اور دوسرے کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گے. کہا ایک مرتبہ میری دادی زہرا بلند آواز سے رو کے کہیں گی پروردگارا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا, پروردگارا میں نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا, پروردگارا یہ کس طرح سے میرے بیٹوں کو مارا گیا, کیسے میرے بیٹوں کو شہید کیا, اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اب اگر کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے میں دو چار جملے مکمل کر دوں. اب یہاں پہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہا جناب سیدہ کے مرتبہ کہیں گی پروردگار, خدا خود دوبارہ کہے گا سیدہ جو مانگو گی عطا کروں گا, فاطمہ کیا چاہیے, جناب سیدہ کہیں گی پروردگارا میرے بیٹوں کے آزادار جب تک ایک ایک جنت میں نہ چلے جائیں میں جنت میں نہیں جاؤں گی, خدا کی قسم یہ روایت مستند ہے, اب ضرور گریہ کیجئے گا, جو جو چاہتا ہے جناب سیدہ کی شفاعت ملے. ایک مرتبہ کہے بی بی آپ کے دونوں بیٹوں کا بڑا صدمہ ہے, دونوں بیٹوں کا بڑا صدمہ ہے, ایک کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے دوسرے کی رگوں کو کاٹا گیا. آخری جملے سن لیجئے مجھے معاف کر دیجئے گا اگر برداشت نہ کر سکے. ایک بہت بڑے آیت اللہ سے میں نے خود یہ جملہ سنا ہے, وہ کہنے لگے کہ جب لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کون سی روایت صحیح ہے امام حسین کی شہادت سے متعلق کہ ان کی شہادت جو نیزہ مارا گیا تھا گودال میں اس سے ہوئی ہے, پشتے گردن سے ذبح کیا یہ روایت صحیح ہے, یہ سامنے سے گلا کاٹا یہ روایت صحیح ہے, وہ تڑپ کے رونے لگے گا تینوں روایات صحیح ہے. پہلے ایک ملعون نے گودال میں نیزہ مارا, پھر جب حسین سجدے میں گئے اس نیزے کو پشت سے نکالا, جب سجدے میں تھے تو ایک ملعون آیا نام شمر تھا, سر سے امامہ اتارا بالوں میں ہاتھ ڈالا, جب خنجر اٹھایا پہلے پشتے گردن پہ خنجر چلا پھر سیدھا کیا, سامنے سے ریشے مبارک کو پکڑا سینے پہ سوار ہوا گلا کاٹنے لگا. ایک بی بی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی, بار بار کہتی تھی او شمر کیا تو مسلمان نہیں, یہ تیرے نبی کا نواسا.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میں جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے مسائل مختصر کیا, صرف ایک واسطہ دوں گا, پروردگارا واسطہ اس بی بی کا جو بھائی کو شہید ہوتا دیکھ رہے تھے اور بار بار کہتی تھی اما فیکم مسلم, کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں, ارے یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے, میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. جناب زینب کبرا کہتی ہے ایک زلزلہ سا آ رہا تھا, جب جناب سید الشہداء کی شہادت سے پہلے بی بی کہتی ہے زلزلہ سا آ رہا تھا, میں نے دیکھا شہادت سے پہلے ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے, چاروں طرف سے لوگ اسے تیر مار رہے ہیں. بی بی کہتی ہے میں پہچان نہیں سکی, اتنا خون تھا پورے جسم پہ, اتنے زخم تھے میں پہچان نہیں سکی, بس میں نے ایک سوال کیا
انت اخی, کیا آپ میرے جائے ما جائے حسین, کیا آپ میرے بھائی ہیں؟ تو کسی نے پوچھا بی بی مولا نے کیا کہا؟ کہا حسین نے نہیں, کہا ہاں میں حسین ہوں, بلکہ ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا یا زینب ارجعی الی الفستان ارجعی الی الخیام, زینب خیمے میں واپس چلے جائیے, ابھی جب شمر خنجر اٹھائے گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا. پروردگارا یہ جہاں جہاں سے عزادار آئے ہیں ان کا اس مجلس میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خادمین ابا عبداللہ جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارا کے جو مجالس برپا کی گئی ہیں ان ساری مجالس کو تو کریم ہے قبول فرما, اس میں برکت عنایت فرما. یہ ذکر بڑھتا رہے, ہم چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح سے محرم کا اہتمام ہوتا ہے ویسے جناب سیدہ کی مجالس کا اہتمام ہو. میں کوشش کروں گا صرف بی بی ہی کے مصائب کا کوئی نہ کوئی ذکر رہے. پروردگارا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا ہمارے تمام کے تمام مومنین جہاں جہاں بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرضے ادا فرما. بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کی ہے, پروردگارا تمام کے تمام التماس سے دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگارا جتنے ہمارے مؤمنین و مؤمنات مریض ہیں تجھے واسطہ اس بیمار کا جس کا بستر لوٹ لیا گیا تھا شام غریبامہ, انہیں بستر سے گرا دیا گیا تھا. پروردگارا ان سب مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین.